رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحزرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد اسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد عن المجدد والمصطفى الأمجد وابي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلى الله على محمد وعلى محمد. قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور وہ صاحبان امر کی جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو. اس آیت شریفہ کے ذمن میں اسلام میں مرکزی نظام کے عنوان سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. خود یہ آیت شریفہ جہاں دوسرے معانی اور مفہومات سے پر ہے، وہیں اس آیت شریفہ میں عالم انسانیت اور بالخصوص مسلمانوں کو سینٹرلائز کرنے کا بہترین طریقہ، راستہ اور حکم موجود ہے. اے صاحبان ایمان، خداوند متعال نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا ہے، اے صاحبان ایمان، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ تین اطاعتیں جو خداوند متعال نے بتائی ہیں، یہ تینوں اطاعت ایک دوسرے سے الگ نہیں، بلکہ تینوں اطاعت ایک لائن میں. یعنی اگر انسان نے اللہ کی اطاعت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کر رہا ہے. اگر کسی نے رسول کی اطاعت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور صاحبان امر کی اطاعت کر رہا ہے. اور اگر کسی نے صاحبان امر کی اطاعت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ اور رسول کی بھی اطاعت. بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اللہ کی اطاعت کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد رسول کی اطاعت نہ کرے اور صاحبان امر کی اطاعت نہ کرے. ایسا نہیں، کیونکہ رسول کی اطاعت بھی اللہ کا ہی حکم ہے اور صاحبان امر کی اطاعت بھی اللہ کا ہی حکم ہے. تو اگر انسان پہلے زینے پہ ہے اور دوسرے اور تیسرے کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے پہلے کی اطاعت کر لی اور دوسرے اور تیسرے کی نہیں کی تو کوئی بات نہیں. نہیں، اس لیے کہ دوسرے اور تیسرے کو ماننے کا حکم بھی پہلے نے ہی دیا ہے. حکم پروردگار ہے کہ تم رسول کو مانو، حکم پروردگار ہے کہ تم صاحبان امر کو مانو، الی آخر جہاں تک بات ہے اور جہاں تک مسلمان سینٹرلائز ہو سکتا ہے. اس پورے سسٹم کے تحت کی جو اطاعت کا پورا نظام و سسٹم اسلام میں موجود ہے، خداوند متعال نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان الگ الگ لوگوں کی اطاعت کرے، الگ الگ نظام کی اطاعت کرے، یا الگ الگ راستے پہ چلے. لہذا اسلام کے حق ہونے کی دلیل اور ان لوگوں کے کی جو اپنی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں ان کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سب کا راستہ ایک ہے. آج آپ دنیا میں دیکھیں دنیا کا نظام کیا ہے. آج کوئی بھی نظام، ادھر متوجہ رہے ہیں، یہاں شریعہ آواز زیادہ تیز ہے، اللہ دنیا کا کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم بغیر سینٹرلائزیشن کے مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اگر نظام کی بات کریں گے تو نظام میں سینٹرلائزیشن ضروری، دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں تاکہ بات آسانی سے ذہن میں بیٹھتی جائے اور دوبارہ پھر اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہ پڑے. آیا اسلام نظام ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام ایک سسٹم ہے کہ نہیں؟ اسلام سسٹم ہے، کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اسلام ایک نظام کا نام، اسلام پراکندہ چیز کا نام نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم بغیر سینٹرلائزیشن کے ممکن ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی نظام کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. آج دنیا میں سیاسی اعتبار سے ہم نام نہیں لیں گے ان کا، دو اہم نظام چل رہے ہیں کہ اکثر ملک یا اس نظام پہ ہیں یا اس نظام پہ. ایک نظام جو ہمارے یہاں ہے کہ جس میں پرائم منسٹر اصل ہوتا ہے، پریسیڈنٹ کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی. ایک نظام وہ کہ جس میں پریسیڈنٹ اصل ہوتا ہے، پرائم منسٹر پھر اس کے بعد ہوتا ہے. لیکن دونوں نظام میں ایک سینٹرلائزیشن پایا جاتا ہے، ایک مرکزی کردار پایا جاتا ہے. آج اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان، لیکن آپ سسٹم کے حساب سے دیکھیے تو ایک چھوٹا سا گاؤں بھی اپنے نظام سے جڑا ہوا ہے. لیکن اگر سسٹم ٹوٹ جائے تو ہر گاؤں کا ایک الگ نظام ہوگا، وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. ہمارے یہاں کا مثلا پردھان یہ کہتا ہے، وہ عمل نہ ہو ایک الگ بات ہے، یہاں قانون اور نظام اور سسٹم کی بات ہے. نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کا حکم نہیں ہے، حکم نماز ہے، جو نہیں پڑھ رہا ہے وہ گنہ گار ہے، پرابلم اس کی ہے. لہذا کوئی عمل نہیں کر رہا ہے یہ اس کی پرابلم ہے. لیکن سسٹم کے حساب سے ایک چھوٹا سا گاؤں بھی، کیونکہ یہ گاؤں اپنے مثلا ڈسٹرکٹ سے جڑا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ اپنے اسٹیٹ سے جڑا ہوا ہے، اور اسٹیٹ اپنے سینٹر سے جڑا ہوا ہے. تو جب نظام بڑا وسعت میں آتا ہے، پھیلتا ہے بڑے پیمانے پہ، تو نظام مختلف حصوں میں، یہ اہم چیز ہے یاد رکھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا سینٹرلائزیشن اگر جب ہم کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی تو یہ مثال کام آئے گی. جب نظام بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے تو اس بڑے پیمانے کو سینٹرلائز کرنے کے لیے پھر مختلف شعبے بنائے جاتے ہیں، مختلف نظام، مختلف الگ الگ چھوٹے چھوٹے سسٹم ہوتے ہیں، اور سارے سسٹم سینٹرلائز ہوتے ہیں اس اصل سسٹم پہ. آپ دیکھیں اپنے ہندوستان کو دیکھیں، اسی حساب سے پورا ہندوستان، پورا ملک سسٹم ہوا، پورا ملک سینٹرلائز ہوا تھا. اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب آئیے عالم اسلام کو دیکھیے. خدا بند متعال نے کب یہ کہا ہے کہ ہر آدمی اپنے حساب سے؟ اگر موٹی چیزوں کو دیکھیے آپ سینٹرلائزیشن کے لیے، تو خدا نے کہا کہ ہمارے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہیں کرو. مثلا تم نے عبادت کی، تم مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے. سینٹرلائز ہوئے کس پہ ہم؟ سجدہ پروردگار پہ. اب یہ سجدہ خود ایک الگ چیز ہے، اگر انسان حقیقت سجدے کو سمجھ لے تو خود بخود سینٹرلائز ہو جائے گا. انشاءاللہ کا موقع آیا تو اس کی بھی وضاحت کریں گے. تو نظام توحید کو ہم نے اپنایا، پھر اس کا خداوند متعال نے رسول کو بھیجا. آپ پورا نظام رسالت اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی بھی ایک رسول نے اپنے سامنے دوسرے رسول کو ختم نہیں کیا کہ نہیں وہ کچھ نہیں ہے، آپ جو بھی مانی ہماری مانی. کبھی ہوا ایسا کوئی نظام؟ ایک دو نہیں، 124,000 انبیاء آئے، 124,000 انبیاء آئے. ان سارے انبیاء میں جب بھی کوئی آیا ہے سب نے امت کو سینٹرلائز کیا ہے، تفرقہ نہیں ڈالا ہے. ائمہ کا سلسلہ دیکھ لیجئے، 12 امام آئے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے امام امت کو، قوم کو سینٹرلائز کرتے ہوئے آئے، الگ نہیں کیا. آج تمہیدی گفتگو، لہذا ابتدائی طور پہ تھوڑی سی بات واضح ہو، پھر اس کے بعد ہم ان کے عملی میدان میں کیسے یہ عملی ہوتا ہے اس پر گفتگو کریں گے. اس کے حساب سے پھر آئیے، وہ کتاب قانون، وہ کتاب سسٹم کہ جس میں خدا مند متعال نے اپنا پورا نظام اور سسٹم بنا کے بھیجا ہے. کیا آپ دیکھا ہے کبھی ایسا کہا گیا ہو کہ بھائی دیکھیں مزاج کے حساب سے، کلچر کے حساب سے یورپ کا کلچر الگ ہے، امریکہ کا کلچر الگ ہے، ایشیا کا کلچر الگ ہے، افریقہ کا الگ ہے؟ تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ مثلا قرآن میں کچھ سورے عرب کے لیے الگ نازل کر دیں، کچھ سورے مثلا یورپ کے لیے الگ سے نازل کر دیں، کچھ سورے امریکہ کے لیے الگ سے نازل. ہے کچھ ایسا کہ تھوڑا سا قرآن بدل جائے؟ پورا تو چھوڑی بہت بڑی بات ہے. ایک سورہ ہی اگر ہمارے علاقے پالنے والے، ایک سورہ ہمارے علاقے کے لیے خصوصی نازل کر دیتا کہ ہم اپنے نظام، اب یو پی میں دیکھیں، وہ انڈیا میں دیکھیں، پورے انڈیا میں آپ گھومیے، الگ الگ اسٹیٹ میں جائیے گا، الگ الگ کلچر ملے گا، الگ الگ مزاج ملے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ایک حرف بھی کسی خاص علاقے کے لیے خداوند متعال نے الگ سے نہیں نازل کیا. تم کہیں رہ رہے ہو, دنیا کے کسی کونے میں رہ رہے ہو, تم چاہے پانی میں سفر کر رہے ہو, چاہے تم زمین پہ ہو, چاہے تم جہاں رہ رہے ہو, جیسے بھی ہو, لیکن سسٹم سب کا ایک ہے, نظام سب کا ایک ہے, قوانین اور رولز سب کے ایک ہے. تم کو اسی قانون پہ سینٹرلائز ہونا پڑے گا, اسی ہادی پہ سینٹرلائز ہونا پڑے گا جس کو ہم ہادی بنا کے بھیج رہے ہیں. اب تمہارے زمانے میں رسول ہے تو تم کو رسول پہ سینٹرلائز ہونا پڑے گا, امام ہے تو امام پہ سینٹرلائز ہونا پڑے گا, اور اسی سسٹم اسی کتاب پہ سینٹرلائز ہونا پڑے گا کہ جو ہم بھیج رہے ہیں. اور آئیے خانہ کعبہ, اس سے پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا. جب تک بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا, سارے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. مسئلہ یہ تھی, اس کے پیچھے پوری ایک تفصیل ہے, وہ آپ کی خدمت میں نہیں پیش کریں گے. جب خدا بند متعال نے قبلے کو چینج کیا, کہا رسول اب بیت المقدس سے آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے, ہو سکتا تھا کہ جو لوگ بیت المقدس کے آس پاس ہیں وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ, نہیں, اب کوئی بیت المقدس میں بھی نماز پڑھے گا تو منہ خانہ کعبہ ہی کی طرف ہوگا. بیت المقدس میں بھی اگر آپ نے نماز پڑھی تب بھی آپ کا رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں سینٹرلائزیشن کتنا اہم ہے اسلام میں. پوری دنیا میں کسی کونے میں بھی آپ نماز پڑھیے, اب یہاں پہ نماز قبلہ اس طرف ہے, کوئی اس طرف کر کے نماز پڑھ لے, خدا کا کیا نقصان ہے؟ اس نماز سے خدا کو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان؟ لیکن نہیں, آپ نے ذرا سا بجائے ادھر کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی, خدا کہے گا یہ نماز ہم کو قبول نہیں. وہی نماز, وہی سورہ, وہی رکوع, وہی سجدہ, سب کچھ, لیکن خدا نے اس نماز کو قبول نہیں کیا, اس لیے کہ آپ نے عمدن قبلے سے منحرف ہو کے نماز پڑھی. خدا چاہتا ہے کہ جہد کے حساب سے بھی, اب ان ساری چیزوں کے پیچھے بھی مصلحت ہے, نظام کے پیچھے بھی مصلحت ہے, حاجی کے پیچھے بھی مصلحت ہے, خانہ کعبہ کے پیچھے بھی مصلحت ہے. آئیے عمل کے اعتبار سے دیکھیے, چونکہ آج تمہیری بات ہے, لہٰذا ہم ان چیزوں کو بعنوان پوائنٹ پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے مجلسوں میں ان میں سے بعض چیزوں کی وضاحت, کیونکہ وقت کم ہے اور موضوع بہت تفصیلی ہے, مکمل نہیں ہو سکتا ہے, تو بعض چیزوں کی ہم وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آئیے نماز جماعت, الحمدللہ ماشاءاللہ تین صف تھی جماعت میں, اب نہیں معلوم یہاں آبادی کتنی مومنین کی, اس حساب سے یہ کم تھی کہ زیادہ تھی؟ کم تھی, یہ رونا ہے, پتہ نہیں کیوں. مسجدیں قوموں کی حیات کی علامت ہے, اگر اپنی زندگی ڈھونڈنا ہو تو یہاں پہ نہیں, مسجدوں میں آ کے ڈھونڈیے, کیونکہ قوم کا, ہمارا دل تو یہاں پہ ہے لیکن قوم کا دل مسجد میں, مسجدیں بھری ہونی چاہیے ہماری, مسجدیں خالی نہیں ہونی چاہیے. ارے کیا کریں, یہ کام تھا, وہ کام تھا, کچھ بھی تھا, اتنا اہم کام نہیں ہے جتنا امام حسین کو میدان کربلا میں تھا. شباب پہ چلتی ہوئی جنگ کو روک دیا نماز کے لیے, شباب پہ چلتی ہوئی جنگ کو روک دیا, نہیں کہ صرف روکا. اب بات آ گئی, کہتے چلنا کہتے ہمارے موضوع سے بالکل متعلق نہیں, امام حسین کو یاد دلایا گیا بس جلدی سے ایک دو منٹ میں, مولا ابو سلامہ آئے, مولا اول وقت ظہر ہے, خدا تم کو نماز گزاروں میں شامل کرے, کہ ان سے کہہ دو کہ جنگ کو روک دے نماز کا وقت, فوجی ایسی تیار نہیں جنگ کو روکنے. امام حسین نے دو اصحاب کو حکم دیا کہ حملے کو روکو, جماعت کو کھڑا کر دیا. نماز اول وقت, نماز جماعت, تین, اور ان تین کے ساتھ نماز کے ٹائم کچھ نہ کرنا, ان چار جو موٹے موٹے ایک دم سامنے کے میسج ہیں جو امام حسین کے اس عمل سے ثابت ہو رہا ہے. غور کریں, کربلا دعوت فکر کا نام ہے, کربلا ایک مدرسے کا نام ہے, توجہ فرمائے, یہ چار موٹے موٹے میسج جو ڈائریکٹ مل رہا ہے. ہو سکتا تھا کہ جس طریقے سے صبح سے جنگ ہو رہی تھی کہ جاؤ ابھی مثلا تم جنگ کر لو, تب تک ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, جب ایک آدمی مدینہ جنگ میں جاتا لڑنے کے لیے تو باقی تو انتظار کرتے ہیں نا اس کا, جب وہ شہید ہوتا تھا اس کے لاشوں کو لاتے تھے پھر اگلا جاتا تھا جنگ کرنے, تو ایسا ہو سکتا تھا, نہیں ہو سکتا تھا, یہ دو آدمی جو آگے کھڑے ہو کے حملے کو روک رہے ہیں یہ جنگ کرنے بھی جا سکتے تھے, کیونکہ نماز تو ویسے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں یہ, توجہ فرمائیں, نماز تو یوں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں یہ جا سکتے تھے وہاں جنگ کرنے کے لیے, لیکن امام حسین نے ان کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا, حملہ روکنے کے لیے کھڑا کیا. سرکار سید الشہداء بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو حسین ابن علی کا میدان کربلا میں کتنا آیا درس ہے, کہ نہ یہ کہ نماز کے ٹائم صرف نماز پڑھو, نہیں, نماز کے ٹائم کچھ اور نہ کرو, حتیٰ کہ عاشورے کی جنگ ہی کیوں نہ ہو, اگر وقت نماز آ جائے تو ہم حسین ابن علی عاشورے کی جنگ روک سکتے ہیں، تم دو پیسے کا کاروبار نہیں روک سکتے ہو. توجہ فرمایا آپ اس چیز پہ. یہی جو دو لوگ کھڑے تھے جا سکتے جنگ کرنے، نہیں گئے جنگ کرنے کے لیے. اتنا اہم میسج ہے یہ امام حسین کا، ہمارا آپ کا نہیں. لہذا جماعت، نماز، اول وقت نماز اور نماز کے ٹائم کچھ، یہ اہمیت ہے نماز کے خلاف، توہین نماز ہے یہ. چھوڑ دیں سب، مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ نماز کے ٹائم مومن میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. اگر مومن کو دیکھنا ہو کہ اس کا ایمان کتنا ہے تو نماز کے وقت اس کو دیکھو، اس کے اندر ہلچل بےقراری پیدا ہو جاتی ہے. کس طریقے سے ہم مسلے پہ پہنچ جائیں، کس طریقے سے ہم جماعت میں پہنچ جائیں، کس طریقے سے ہم مسجد میں پہنچ جائیں. بہرحال یہ بات تھی ایک جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آئیے اصل موضوع پہ آتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کن احکام اور کن نظام میں خداوند متعال نے کس طریقے سے ہم کو سینٹرلائز کیا. جماعت، یہی نماز آپ گھر پہ پڑھیے، لیکن یہ نماز آپ آگے مسجد میں پڑھیے. گھر پہ آپ نے بہت خلوص سے پڑھا، مغربین میں مثلا آپ نے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگا دیا، یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آپ کو مثلا 20 منٹ پڑھا دی گئی. بالفرض خدا کہتا ہے یہ افضل ہے اس کی بنسبت، اس میں کم ٹائم لگا ہے، اس میں آپ نے زیادہ ٹائم خرچ کیا، اس میں دعائیں زیادہ پڑھی ہیں، تعقیبات لمبی کی ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کہتا ہے یہ افضل ہے. ثواب کے حساب سے آپ تو مسائل اور دوسری روایتوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، 10 سے زیادہ ہو جائے تو بے حساب ثواب. کیوں؟ پھر وہی بات، نماز تو وہی ہے نا، بلکہ ذکر اور وقت اور خضوع و خشوع کے حساب سے ہو سکتا ہے فرق پیدا ہو جائے، شاید گھر والی بہتر ہو، اس کے باوجود خدا کہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ آؤ. کیوں؟ خدا ہم کو اس پنجگانہ نماز میں محلے کی مسجد میں سینٹرلائز کرنا چاہتا ہے، ایک مرکز پہ جمع کرنا چاہتا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، مرکز کی اہمیت ہے، پیش نماز کی اہمیت ہے، خود نماز کی اہمیت ہے، مسجد کس عنوان سے اس کی اہمیت ہے، خود مسجد کیسا مرکز ہو اس کی اہمیت ہے. انشاءاللہ موقع رہا تو خود مسجد پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ مسجد ہمارے یہاں بڑی مظلوم ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ نماز ہو تب بھی مظلوم ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ بات پیش کریں گے تو اس چیز کو واضح کریں گے. پہلی چیز ہو گئی جماعت، دوسری چیز ہو گیا جمعہ. خدا بندے متعال نے کیا کہا؟ اتنی مسافت کے اندر صرف ایک جمعہ ہوگا، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. جماعت تو دو ہو سکتی تھی آس پاس کی مسجدوں میں، لیکن جمعہ اتنی مسافت کے اندر دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال آپ کو اتنی مسافت میں ہفتے میں ایک مرتبہ، بہت زیادہ دن نہیں، مہینہ دو مہینہ نہیں، سال نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ اتنی مسافت میں سینٹرلائز کرنا چاہتا ہے. کیوں پالنے والے؟ کیوں؟ اور پھر وہاں سینٹرلائزیشن میں دوسری بھی ایک شرط ہے کہ کم سے کم 5 آدمی ہونے چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہو کہ بس کوئی بھی آ گیا اس کا دوسری، نہیں، حد اقل اتنا مجمع بھی چاہیے ہم کو. بتائیے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ خدا لوگوں سے مجمع کا بھی سوال کر رہا ہے، تو یہاں پہ سینٹرلائز ہو. آئیے جلدی جلدی یہ چیزیں آپ کے نگاہوں کے سامنے صرف اشارہ کر دیں. نماز عید مومنین کو کہا گیا کہ جائیں جماعت سے پڑھے، بہتر ہے، سینٹرلائز ہو. اسی طریقے سے آئیے سب سے بڑا جو مرکزی مجمع ہوتا ہے عالم اسلام کا، وہ حج. پوری دنیا میں ایک حج، اور اسی ایک جگہ پہ بھی سال میں ایک ہی مرتبہ، دو بار نہیں. آنے والے مسلمان زیادہ ہوتے ہیں، مشکل ہوتی ہے. ہم ویسے ہی خانہ کعبہ ہندوستان میں بنوائیں گے، ہندوستانی حج کر لیں، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیسہ ہم دوسروں کو دے دیں گے کیا؟ نہیں، پیسہ خرچ ہو لیکن وہیں جاؤ. ٹھیک ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے، سال میں 2 حج کر لیتے ہیں، ایک جو ہے شوال میں کر لیتے ہیں، ایک دلیج میں کر لیتے ہیں، وہی سارے ارکان انجام دیں گے، انہی تاریخوں میں انجام دیں گے، صرف مہینہ کا نہیں، یہ بھی قابل قبول نہیں. اسی ذیلحج میں، انہی تاریخوں میں، اسی وقت پہ، اسی جگہ پہ سب لوگ جمع. خدا جمع کرنا چاہتا ہے، کیوں جمع کرنا چاہتا ہے؟ سوال اس بات کا کہ مجمع جماعت میں آیا کیوں آیا، یہ مجمع جمعے میں آیا کیوں آیا، یہ مجمع عید میں آیا کیوں آیا، یہ مجمع حج میں آیا کیوں آیا؟ یہ مجمع کو بلا کے بھیج دو، کوئی آپ کو بلایا کہ صاحب یہاں پہ آئیے، ایک فنکشن ہے، آپ لوگ آ گئے، ٹھیک ہے جمع ہو گئے، کوئی بات نہیں، جائیے اپنے گھر واپس. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل سمجھا تھا ہم کو، فالتو سمجھا تو وہ بلا لیا واپس بھیج دیا. ہمارے پاس کام تھا کاج تھا تمام مسائل تھے, ہم سب چھوڑ کے آئے صرف اس لیے کہ آپ نے کہا کہ آئیے ہو جائیے, کیا وجہ ہے؟ لیکن اسی مجمع کو بلانے کے بعد اگر اس مجمع کے مصالح, اس مجمع کے منافع, اس مجمع کے مفاسد, نقصان, فوائد, ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا جائے تو وہ مجمع ایک سینٹرلائز طریقے سے اپنی خامیوں کو چھوڑے گا, ترقی کی طرف آگے بڑھے گا. خدا بندے متعال نے جمع کیا, کبھی کہا جماعت میں جمع ہو جاؤ, کبھی کہا جمعے میں جمع ہو جاؤ, کبھی عید میں جمع کیا, کبھی حج میں جمع کیا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں کا حج ہی مردہ ہے, ہم بلاتے ہیں واپس بھیج دیتے ہیں, کسی کو اشکال بھی نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم لوگ جو رسومات حج ہیں اس کو انجام دے کے مطمئن ہو جاتے ہیں. نہ حج زندہ ہے نہ ضمیر زندہ ہے, مردہ ضمیر مردہ حج کر کے مطمئن ہو جاتا ہے. اگر زندہ ضمیر ہو تو اس کو ایک بےقراری ہو کہ اس مردہ حج سے ہمارا کیا فائدہ, لیکن چونکہ ہمارا ضمیر بھی مردہ ہوتا ہے, لہذا اتنے بڑے پیمانے پہ پوری دنیا کا مسلمان جمع ہوتا ہے لیکن ایک مرتبہ بھی نہ مسلمانوں کے منافع اور مصالح پہ گفتگو ہوتی ہے, نہ دشمنان اسلام کے خلاف کوئی گفتگو ہوتی ہے. اتنا بڑا مجمع ضائع ہو گیا. درواقع یہ کام کی جو ہم کو صرف حج میں جا کے انجام دینا ہے, یہ کام اپنے شہروں میں کر سکتے تھے, اس سے بہتر کر سکتے تھے اور بہترین طریقے سے اسی پیسے کو دوسری جگہ خرچ کر سکتے تھے, لیکن خدا نے ہم کو اس لیے نہیں بلایا کہ صرف اتنا کریں, اس لیے بلایا کہ ایک فکر پہ سینٹرلائز ہو, ایک پروگرامنگ پہ سینٹرلائز ہو, ایک مقصد پہ سینٹرلائز ہو, تاکہ اب جب پوری دنیا میں جاؤ تو پوری دنیا میں مزاج اسلام ایک جیسا پہچانا جائے, خطرات کو ایک نگاہ سے دیکھو, اچھائیوں کو ایک نگاہ سے دیکھو, تاکہ جب بھی تمہاری بات ہو تو تم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے کہہ سکو کہ ہم مسلمان ہیں, بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایک مسلمان کو دیکھے تو دوسرے مسلمانوں کو پہچان لے کہ وہ ایسا ہے تو یہی مسلمان ہی ہوگا. لیکن یہ چیز عملی نہیں ہے. اسی لیے جمعے کی تعریف بھی ہے کہ جمعے کا خطبہ زندہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے. جمعے کے لیے کہ جمعہ وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے جو ان کے لیے مصلحتیں ہیں اس کے بارے میں بات کی جائیں, جو مسلمانوں کے نقصانات ان کے بارے میں بات کی جائے, جو ان کے متعلق مفاسد اور فساد پھیلا جائے اس کے متعلق بات کی جائے, حالات حاضرہ کے متعلق بات کی, ساری حدیث اس میں ساری باتیں امام رضا علیہ السلام نے ہم اس کو بتایا, حکم دیا. تو جمعہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جا کے وہاں صرف نماز, نہیں, ایک سینٹرلائز جگہ پہ سینٹرلائز طریقے سے ہم پورے ہفتے کی پروگرامنگ کریں, سینٹرلائز طریقے سے پورے ہفتے کی پروگرامنگ کریں, حج میں پورے سال کی پروگرامنگ کریں. یہ خطبے کا فلسفہ ہے. خطبے کے پیچھے ایک حکمت ہے, ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے کہ جس کے تحت ہم کو عمل کرنا ہے. لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ خدا بند متعال عملی طور پہ ہم کو سینٹرلائز کرنا چاہتا ہے. اسی طریقے سے وہ شخصیات, وہ ذوات رسول پہ سینٹرلائز کرنا چاہتا ہے, ائمہ پہ سینٹرلائز کرنا چاہتا ہے, اور ان کی غیبت میں ان کے نائبین پہ. اب یہ بات تفصیل سے انشاءاللہ آئے گی, کس پہ, کیوں, کیسے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم کو سینٹرلائزیشن کا فائدہ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو حد عقل دشمن کو دیکھیں کہ سینٹرلائزیشن کا نقصان دشمن کو کیا پہنچ رہا. آج ہماری مشکل یہی ہے کہ آج اسلام کی حکمتوں سے مسلمان کم باخبر ہیں, دشمن زیادہ باخبر. یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس پہ عمل کرنے میں کم ان کو شوق دکھتا ہے لیکن دشمن کو اس کی مخالفت میں زیادہ شوق دکھتا ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر مسلمان ان چیزوں پہ عمل کر لے گا تو ہم کو کیا نقصان ہوگا. آئیے ہم قرآن مجید سے کچھ آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ خداوند نے متعال ہم کو ایک نقطے بھی دیکھنے جا رہا ہے. اگرچہ قرآن اس مفہوم سے بھرا پڑا ہے لیکن ہم نے صرف بعض آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہا ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 90-91 یا 91-92, ان دو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. خدا بندہ متعال کہتا ہے کہ اے میرے حبیب, جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے ہم ان کو دیکھ لیں گے روزے محشر, ہم ان کو دیکھ لیں گے. اب یہ آیت اس لیے بھی ہے کہ اسلام ایک مکمل پیکیج ہے اس پہ عمل کرو, یہ اس لیے بھی ہے کہ الگ الگ اپنے حساب سے عمل نہ کرو, سینٹرلائز ہو جاؤ. ایک اگلی آیت شریفہ سورہ حشر آیت نمبر 7, خدا بند متعالی شاہ فرماتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کر لیں. خدا کہتا ہے کہ جو بھی تم کو رسول دیتے ہیں اس کو لے لو, اور جس چیز سے منع کریں اس سے چھوڑ دو. یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ ہم کلچر سے لیں گے، ہم اپنے ماحول سے لیں گے، ہم اپنے علاقے کی بات کو لیں گے، ہم آبا و اجداد کی رسموں کو لیں گے، ہم نہیں. اگر آبا و اجداد کی رسموں پہ عمل ہوگا تو یہ عمل الگ الگ ہوگا، کلچر کے مطابق عمل ہوگا تو یہ عمل الگ الگ ہوگا، اپنے ملک علاقے کے مطابق عمل ہوگا یہ الگ الگ ہوگا. خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے مطابق الگ الگ عمل نہ ہو، بلکہ ایک سینٹرلائز ذات کو بھیجا، جو رسول دے دو اس کو لے لو، جن چیزوں سے رسول منع کرے اس کو چھوڑ دو. لہذا اب تم ذات رسول پہ سینٹرلائز ہو جاؤ، کیا کرنا ہے یہ بھی رسول بتائے گا، کیا نہیں کرنا یہ بھی رسول بتائے گا. نہ کیا کرنے میں تم کسی کو شامل کرو اور نہ کیا نہ کرنے میں تم کسی کو شامل کرو، ذات رسول پہ سینٹرلائز. آگے آئیے سورہ نساء آیت نمبر 65 نمبر کی آیت، خدا بندہ متعال کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، اصلاً یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائے ہیں جب تک کہ جو آپ ان کے بیچ میں فیصلہ قائم کر دیں اس کو یہ قبول نہ کر لیں، اور اس فیصلے کے مطابق اپنے نفس میں کوئی حرج بھی نہ محسوس کریں. جب تک یہ ایسا نہیں کرتے اس وقت درواقع یہ ایمان نہیں لائے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ کہ یہ امت آپ کے فیصلوں پہ سینٹرلائز ہو جائے. نظام کی مرکزیت ہے نا یہ، نظام کے حساب سے رسول سینٹرلائز ہے. اب وہ تفصیل میں جب بات آئے گی کہ افراد اور نائبین، تو بات نظام ہے، یہاں پہ بات اصل مسئلہ ذات نہیں ہے، اصل مسئلہ نظام ہے. چونکہ وہاں رسول اس نظام کے وارث ہیں، اس نظام کے چلانے والے ہیں، لہذا رسول کی ذات پہ تم مرکزیت کو حاصل کرو. جب رسول نہیں ہوں گے تو رسول جس کو اپنی جگہ پہ بٹھا دے وہی تمہارے مرکزیت کا حامل ہوگا، نہ تم اس کے اوپر اجماع کر لو، اس کے اوپر تم جمع ہو جاؤ، اس کے اوپر تم سینٹرلائز ہو جاؤ. تو یہ لوگ آپ کی بات کو مانے اور اپنے اندر کوئی حرج بھی نہ محسوس کریں، یہ لوگ اس طریقے سے آپ کی بات کو مانیں کہ جو کہیں، سینٹرلائزیشن بھی اس حد تک کہ دل میں بھی کوئی بات نہ ہوگی، ایسا آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن ہمیں پسند نہیں. نہیں، سینٹرلائزیشن صرف جسم کا نہیں ہو، صرف ظاہر کا نہیں ہو، سینٹرلائزیشن اسلام میں باطن کا بھی ہو کہ چونکہ اس میں ہماری مصلحت ہے لہذا جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ہمارے لیے صحیح. اگر امام علی کسی کے اوپر حد جاری کریں تو اپنے ہاتھ کو کٹوانے کے بعد وہ امام علی کا دشمن نہ بن جائے، بلکہ چونکہ اس کو اس نظام پہ بھروسہ ہے لہذا ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی امام علی کے فضائل کو پڑھے کہ چونکہ علی نے کیا ہے لہذا ہمارے حق میں بہتر ہے. مشکلات ہمارے سامنے یہی ہوتی ہیں کہ جب جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، کچھ ہوا تو ہم کسی کے پاس فیصلے کر جاتے ہیں تو اس امید جاتے ہیں کہ صاحب ہمارے ہی حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگر ہمارے مزاج کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو لیجیے صاحب کیسے ہیں، ان کو تو کچھ آتے ہی نہیں، یہ کیسے ہیں، انہوں نے تو صحیح طریقے سے جو ہے فیصلہ ہی نہیں کیا، اصل عادل ہی نہیں ہے، عادل ہی نہیں ہے. اب وہ تو بات کی بات ہے کہ مثلا فیصلے کی بات ہو، آج تم چھوٹی سے نماز میں بھی جو ہے وہ کیا، کیوں نہیں نماز جماعت پڑھتے ہیں، کیا کہ مولانا عادل نہیں ہے. جبکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیش، اب یہاں کی بات ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن ایک عمومی فضا ہے، کتنے بیچارے ایسے جن کو لفظ عادل کے معنی بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا عادل نہیں ہے. یہ ایک فیشن ہے، یہ جب دشمنوں کے حملے پہ آئیں گے تو وہاں بھی یہ بات ہوگی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہر جگہ فیشن ہے. خدا نہ کرے کہ آپ کیا ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو تو بہرحال بہت عجیب چیز ہے. پھر اس کے بعد سورہ احزاب آیت نمبر 36. اصل کسی مومن اور مومنہ کو اس بات کا حق ہی نہیں ہے کہ جب رسول کسی کام، کسی چیز کا حکم دے تو وہ اس کے خلاف جائیں، وہ حکم رسول کے خلاف جانے کا کسی کو حق ہی نہیں حاصل. پھر آئیے جلدی جلدی دو تین آیتیں اور پیش کر کے، سورہ مائدہ آیت نمبر 44, 45 اور 47، تینوں تقریباً سیم مفہوم میں ہیں، ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ. جو بھی ہمارے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ سب کافر ہوں گے. یہ بات ہوئی نا، خدا وند مطالع نے قرآن مجید کو سینٹرلائز بنا کے بھیجا، اس قانون پہ ہر آدمی جمع ہو جائے، اس سے الگ نہ ہو. جو بھی ہمارے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے، جو بھی ہمارے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ سب کے سب ظالم ہو جائیں گے، اور جو بھی ہمارے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ سب کے سب فاسق ہو جائیں گے. وہ نظام وہ سسٹم کی جس سسٹم کے تحت خداوند متعال امت کو قوموں کو سینٹرلائز کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان اس سسٹم کو توڑ کے نکل جائے تو خدا کبھی اس کو کافر کہتا ہے، کبھی اس کو ظالم کہتا ہے، کبھی اس کو فاسق کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے خدا؟ کافر کیوں کہتا ہے، ظالم کیوں کہتا ہے، فاسق کیوں کہتا ہے؟ یہ ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے لڑتے ہیں اور جذبات میں آ جاتے ہیں تو اس کو وہ کہہ دیتے ہیں جو وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جذبات کے جوش میں ہوتا ہے نا، ارے تم تو ایسے ہو، تم تو چور ہو، تم تو جھوٹے ہو۔ اگر یہ بیچارہ جھوٹ نہیں بولتا، اب اس نے ایک بار بھی چوری نہیں کی، تم تو چور ہو۔ یہ مزاج جذبات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، لیکن ذات پروردگار ہے، قرآن مجید ہے، ایک لفظ بھی بغیر مصلحت کے نہیں۔ نظام خدا کے مطابق جو عمل نہ کرے خدا کہتا ہے کافر، نظام خدا کے مطابق جو عمل نہ کرے خدا کہتا ہے ظالم، نظام خدا کے مطابق جو عمل نہ کرے خدا کہتا ہے فاسق۔ اس لیے کہ جب کہیں سسٹم ٹوٹتا ہے تو سسٹم ٹوٹنے سے صرف فرد پہ اثر نہیں پڑتا ہے، قوم پہ اثر پڑتا ہے۔ سینٹرلائزیشن فرد کے لیے نہیں ہے، سینٹرلائزیشن پوری قوم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ نظام کے ٹوٹنے سے افراد کا نقصان شاید نہ ہو سکتا ہے، بعض اوقات بعض افراد کا فائدہ ہو جائے انفرادی طور پہ، لیکن جب نظام ٹوٹتا ہے تو نظام کے ٹوٹنے کی بنیاد پہ پھر افراد کا نقصان نہیں ہوتا ہے، قوموں کا نقصان ہوتا ہے۔ جب قوموں کا نقصان ہوتا ہے تو قومیں مر جاتی ہیں، قومیں بے غیرت ہو جاتی ہیں، قومیں برباد ہو جاتی ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب قومیں برباد ہوتی ہیں، تباہ ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، حتیٰ ذلیل ہو جاتی ہیں پوری پوری قومیں جب نظام ٹوٹتا ہے۔ جب قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، تو ایسے موقع پہ بھی پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ اب تنہا انسان کو اگر مثلا مادی فائدہ ہو جائے، ذاتی فائدہ ہو جائے، تنہا انسان محسوس ہے کہ ہم کو عزت مل رہی ہے، لیکن اگر پوری قوم بدنام ہے تو ایک انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ اگر پوری قوم غریب ہے تو ایک انسان کے پیسے والا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر پوری قوم بے غیرت ہو گئی ہے تو ایک انسان کے غیرت مند ہونے سے کوئی، حتیٰ اگر پوری قوم جاہل ہے تو ایک آدمی کے پڑھ لینے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا۔ توجہ فرمائیں، تو سینٹرلائزیشن کا جو مسئلہ ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے قوموں کا۔ خداوند متعال نظام پروردگار کسی ذات کا نظام نہیں ہے انفرادی طور پہ کہ فلاں ذات کے لیے، نظام پروردگار قوموں کا فائدہ ہے، پوری امت کا فائدہ کے مطابق۔ مثلا ایک چیز ہے ہمارے یہاں فتویٰ اور ایک چیز ہے حکم، دیکھیں دونوں میں فرق ہے، ابھی اس کی اور وضاحت کریں گے جب ہم کل انشاءاللہ مرجعیت کے سینٹرلائزیشن کی بات کریں گے کہ مرجعیت کو خداوند متعال نے کس طریقے سے سینٹرلائز کیا۔ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بات بھی کافی ہو گئی ہے اور ہمیشہ ہی خشک بات ہوتی ہے، شاید تھوڑا زیادہ خشک ہو گئی ہے، لہذا بات کو ختم کرتے ہیں اور آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں ایک آدھ دو باتیں پیش کر کے۔ ایک چیز ہوتی ہے فتویٰ اور ایک چیز ہوتی ہے حکم، دونوں کا تعلق قوم سے، دونوں انفرادی نہیں ہے۔ اسلام کا نظام کس کے لیے ہے؟ فرد کے لیے نہیں ہے، پوری قوم کے لیے۔ درواقع سرکار سید الشہداء نے جو قیام کربلا کا برپا کیا ہے، اس قیام کے پیچھے انفرادی مسلحت انفرادی مقصد نہیں تھا، جو بھی آپ کا مقصد تھا قومی مقصد تھا، ورنہ امام حسین تنہا اپنے طور پہ کوئی آپ کو مشکل نہیں تھی، نہ مادی اعتبار سے، نہ دنیاوی اعتبار سے، نہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے، نہ دینداری کے اعتبار سے، نہ اصلاح کے اعتبار سے، کوئی امام حسین کو کیا مشکل، بہترین زندگی گزارے تو ظاہری طور پہ اپنے سارے کام کر۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو ایسے تو مطمئن کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو مجلسوں میں جا رہے ہیں، ہمارا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، ہمارے لڑکے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہم کو کیا مشکل ہے، اپنا ٹھیک ٹھاک ہے، فٹ ہے زندگی۔ کوئی امام حسین کی زندگی بھی بہت فٹ تھی، اور جو لوگ امام حسین کے ساتھ شہید ہونے کے لیے آئے تھے اکثر کی زندگی فٹ تھی، ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں تھی، اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن کیوں امام حسین نے قیام کیا؟ اس لیے کہ وہ موقع تھا کہ جس ٹائم ہر وہ چیز کی جس کو خداوند متعال نے سینٹرلائز بنایا تھا، ہر اس چیز کو توڑا جا رہا تھا، ہر اس چیز کو۔ سب سے زیادہ جو چیز توڑی جا رہی تھی وہ نظام اسلام توڑا جا رہا تھا۔ یزید اسی لیے شاید امام حسین نے یزید سے جنگ نہیں کی، یزیدیت سے جنگ کی، مثل لا یباغی مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی جنگ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہ دیکھو ایک مزاج ہوتا ہے جو دشمن نظام ہوتا ہے، یزید دشمن نظام جیسے مزاج کا نام ہے۔ جب بھی نظام کا دشمن پیدا ہو جائے سمجھو یہ یزیدیت ہے. آج یہ مت دیکھیے کہ یزید نے فلاں چیز کا کے مخالفت کی تھی لہذا اس کا مخالف کون. نہیں, یزید نے نظام کی مخالفت کی تھی. اب آج ہر وہ ذات, ہر وہ حکومت, ہر وہ فکر کہ جو نظام اسلام کے مقابلے میں ہو وہ یزیدیت ہے. آج کا یزید ہے, ہم کو یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں اس یزید کا مقابلہ, امام حسین نے یزیدیت کا مقابلہ کیا تھا, یزید کا نہیں کیا تھا. لہذا اب امام حسین میدان میں آ رہے ہیں, عزت قومی کے لیے آ رہے ہیں, غیرت قومی کے لیے آ رہے ہیں, قوم کی آبرو کے لیے آ رہے ہیں, قوم کے نظام کے لیے آ رہے ہیں, قوم کی ترقی کے لیے آ رہے ہیں. جتنی آپ کی قربانیاں ہیں ساری قوم کے فائدے کے لیے, ورنہ جن لوگوں نے قربانی دی یہ تو شہید ہو کے چلے گئے. اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے ان کا کیا فائدہ, جس اسلام کو انہوں نے بچایا اس اسلام پہ عمل کرنے کے لیے یہ خود نہیں بچے. تو بچوں فرمائیں, کربلا سے دین بچا ہے, اسلام کربلا سے بچا ہے, لیکن جنہوں نے بچایا ہے اس بچے ہوئے اسلام کو دیکھنے کے لیے خود نہیں بچے. کیا درس ملا کربلا میں؟ لیکن دو چیزیں, آج سینٹرلائزیشن ان کے سمجھ میں نہیں آتا جو اپنی ذات کو اہم سمجھتے, اور ان کے سمجھ میں آتا ہے جو قوم کو اہم سمجھتے. کربلا میں دو طرح کی مشکلات تھیں, ایک وہ مشکلات تھیں جو پرسنل مشکلات تھیں, ذاتی مشکلات, ایک وہ مشکلات تھیں جو قومی مشکلات تھیں. مزاج کربلا کو پہچانیے کہ کربلا کے مزاج میں شکوا پرسنل مشکلات پہ ہے یا قومی مشکلات پہ. کربلا والے بھوکے بھی ہیں, کربلا والے پیاسے بھی ہیں, کربلا والوں نے گھر بھی چھوڑا ہے, کربلا والوں نے وطن بھی چھوڑا ہے, کربلا والوں کے زخم بھی لگ رہے ہیں, تکلیف بھی ہو رہی ہے, درد بھی ہو رہا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک ماں اپنے بیٹے کو بھیج رہی ہے, بھائی کا بھائی قتل ہو رہا ہے. یہ وہ مشکلات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پرسنل مشکلات, ذاتی مشکلات. انصاف سے بتائیے پوری تاریخ کربلا میں کسی ایک صحابی نے اس بات کی شکایت کی ہو کہ مولا ہم کو بہت پیاس لگی ہے کچھ تو کیجیے, اسے شکوا کیا؟ کسی ایک نے شکوا کیا مولا بہت بھوک لگی کچھ تو کھانے کا انتظام کیجیے, آپ تو چوہان جنت کے سردار ہیں, ساقی کوثر کے بیٹے ہیں, جنت سے ہی منگوا دیں, آپ کا تو جنت سے کھانا آتا رہتا. کس نے شکوا کیا؟ پوری تاریخ کربلا اور عاشورے کے پورے نظام کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی بھی کربلا کے سپاہی نے کسی پرسنل مشکل کا اصلا شکوا کیا ہی نہیں, کسی ذاتی مشکل کا شکوا کیا ہی نہیں. پھر کس چیز کا شکوا کیا؟ وہ مسائل, کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے, باطل سے نہیں روکا جا رہا, کیا نہیں دیکھتے ہو کہ لوگ ظالم کی مخالفت نہیں کر رہے؟ کس کا شکوا کیا؟ ان مسائل کا شکوا کیا جو قومی مسائل تھے. مشکل یہ بھی, مشکل وہ بھی, لیکن چونکہ وہ مشکل بڑی تھی اس لیے یہ مشکل محسوس نہیں ہو رہی تھی. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مثال دے بات واضح ہو جائے. خدا نہ کرے, لیکن بہرحال ایسے حالات دکھتے ہیں کہ کبھی کسی کے گھر میں کھانے کو نہ ہو, ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہو, بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہو اور کھانے کو نہ ہو, تو ماں کیا کرتی ہے؟ پوری کوشش کرتی ہے کسی طریقے سے بچے کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی ہے. اب اگر یہ ماں کہیں سے کچھ پا جائے تو پہلے بچے کو کھلائیے, پہلے خود کھائیے. اگر یہ ماں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کس کے لیے مانگے گی؟ اپنے لیے, بیٹے کے لیے. جبکہ فطرتاً یہ ہوتا ہے کہ ماں پہلے سے بھوکی ہوگی, بچہ بعد میں, لیکن جب کم ہوگا تو رکھ لے گی کہ ہم بھوکے رہیں لیکن بچے کو کھلائیں. تو ماں کی بھوک تو زیادہ ہے نا, بچے کی بھوک اس کی بنسبت کم ہے, لیکن جب کہیں سے کچھ ملا تو پہلے بچے کو کھلایا, جب کہیں ہاتھ پھیلانے کی باری آئی تو پہلے بچے کو کھلایا. اور اگر بچے کو کچھ مل جائے کھانے کو تو ماں خوش ہو جاتی ہے, خود بھوکی ہے, خود بھوکی ہے, لیکن بچے کو کھلا کے اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ جو ماں اور بیٹے کے بیچ میں محبت ہے, اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بچے کی بھوک کو پورا کر لیا تو ماں کو سکون ملا. ماں کی وہ اپنی پرسنل تکلیف تھی, یہ اس کی تکلیف تھی جس سے ماں کو محبت تھی. تقاضا محبت یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہو اگر اس کی تکلیف دور ہو جائے تو انسان اپنی تکلیف خود بخود بھول جاتا ہے, اس کی تکلیف اتنی بڑی لگتی ہے کہ اپنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے. کربلا والوں کو نظام اسلام سے اتنی محبت تھی کہ اپنی بھوک کا احساس نہیں تھا، اسلام کے خطرے کا احساس تھا، اپنی پیاس کا احساس نہیں تھا، اسلام کے ڈوبنے کا احساس تھا۔ لہذا اب ان کو یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے پیر پڑ رہے ہیں، ان کو یہ اچھا لگ رہا تھا کہ نظام بچ رہا۔ زخم کیوں نہیں محسوس ہو رہے؟ تیر پڑ رہے ہیں، تلوار پڑ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ وہ آہ کر رہے ہیں، نہ کراہ رہے ہیں، نہ کوئی شکوا کر رہے ہیں، بلکہ خوش ہو رہے ہیں، چہرہ کھلتا جا رہا ہے۔ کیوں چہرہ کھل رہا ہے؟ تکلیف سے کسی کا چہرہ نہیں کھلتا ہے، جان کے نکلنے سے کسی کا چہرہ نہیں کھلتا ہے، لیکن مقصد کے حاصل ہونے سے چہرہ کھلتا ہے، سرمائے کے بچنے سے چہرہ کھلتا ہے۔ ان کا مقصد کربلا ہے، ان کا مقصد مقصد حسین ہے، ان کا سرمایہ نظام اسلام ہے۔ نظام اسلام کو بچتے دیکھ کے یہ خوش ہوتے جا رہے تھے کہ ہماری محنت بھی کام آ رہی ہے اور ہماری قوم بھی محفوظ ہوتی جا رہی ہے۔ تو کربلا کی پوری قربانی ذاتی بقا کے لیے نہیں ہے، کربلا کی قربانی قومی بقا کے لیے۔ سینٹرلائزیشن کا نظام یہ کسی انسان کی پرسنل ذات کے لیے نہیں ہے، قومی ذات کے لیے۔ آئیے، ہم ایک بات پیش کر رہے تھے لیکن وقت نہیں ہے، اس کو ہم کل پہ چھوڑتے ہیں۔ آخر میں ایک جملہ اور، آپ کی رحمت تمام۔ کیوں ایسا سینٹرلائزیشن کے لیے کیوں ایسا؟ دو باتیں نہایت اختصار کے ساتھ، پھر کبھی موقع ہو تو وضاحت کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ اگر قومیں سینٹرلائز ہو جائیں، ایک مرکزی نظام پہ قومیں جمع ہو جائیں، تو یہ سینٹرلائز ہونے کا خود قوم کو فائدہ ہوتا ہے، قوم کی طاقت دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے میدان کی جو دنیاوی ہو، ایجوکیشن کا میدان ہو، اقتصاد کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، ان ساری چیزوں میں قوت ملتی ہے، قومیں ترقی کرتی ہیں۔ ان سب کے علاوہ مذہبی ادوار سے ان کی ترقی تیز ہوتی ہے، اچھی پیش رفت کرتی ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو قومیں کسی ایک نظام اور مرکز پہ جمع ہوتی ہیں، دشمن ان سے ڈرتا ہے، اور جو قومیں ایک مرکز پہ جمع نہیں ہوتی ہیں بلکہ متفرق ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں، بٹی ہوئی ہوتی ہیں، دشمن ان سے ڈرتا نہیں بلکہ ان کو ڈراتا ہے، دشمن ان کو ڈراتا ہے۔ کسی کے سات لڑکے ہیں، اگر ساتوں لڑکے اپنے باپ کے نظام، اپنے باپ کی ذات پہ متحد و متفق ہیں، تو ہر باہر والا اس سے ڈرے گا، نہیں ہو تو بھیا سات لڑکے ہیں، خود باپ آٹھ آدمی، کون تھا کون سے لڑکے۔ لیکن اگر کسی گھر میں معلوم ہو جائے کہ یہ سات بیٹے تو ہیں لیکن سب کا آپس میں جھگڑا چلتا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، تو جو جس کو جہاں پائے گا وہی مارے گا، وہی مارے گا۔ لہذا دوسری قوموں کو نقصان پہنچانے کی آج کی جو گندی سیاست ہے، اس کی بہت اہم روش یہ ہے کہ جس قوم کو نقصان پہنچانا ہو پہلے اس میں پھوٹ ڈال دو۔ پھوٹ ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ قومیں جمع ہوتی ہیں نظام پہ، اس نظام کو اتنا بیکار کر دو کہ جمع ہی نہ ہونے پائے۔ یہ وہ اہم چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ آج قومیں جمع نہیں ہو پائے، اس نظام کو۔ اب وہ نظام کیا ہے، انشاءاللہ ایک آدھ دو پہ گفتگو ہوگی، جس میں سے ایک کل مرجعیت پہ گفتگو کریں گے ہم۔ اس نظام کو اتنا بیکار کر دو کہ قومیں جمع ہی نہ ہونے پائیں۔ جب جمع ہونے کا پلیٹ فارم نہیں ہوگا، جمع ہونے کا پوائنٹ نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے۔ یہ بات آج کی نہیں ہے، رسول کے بعد ولایت کو پہلے اتنا اختلافی بنایا گیا کہ قومیں ولایت پہ جمع نہ ہو، پھر اس کے بعد امامت آئی، امامت کو اتنا اختلافی بنایا گیا کہ قومیں امامت پہ نہ جمع ہو۔ سامنے کی حکومتیں فائدہ اٹھاتی رہیں، لوگ امامت پہ جمع نہیں ہوئے۔ نظام کو اتنا اختلافی بنایا گیا کہ لوگ نظام پہ جمع نہ ہو۔ حدیثوں پہ بین لگایا گیا تاکہ لوگ نظام پہ جمع نہ ہو۔ قرآن کی صحیح تفسیر نہیں کی گئی تاکہ لوگ نظام پہ جمع نہ ہو۔ تو لوگوں کو نہ ذات پہ جمع ہونے دیا، نہ ولایت پہ جمع ہونے دیا، نہ امامت پہ جمع ہونے دیا، نہ قرآن پہ جمع ہونے دیا، نہ حدیث پہ جمع ہونے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ جمع ہو گئے تو ہماری باطل حکومت ٹوٹ جائے گی۔ تو جس زمانے میں جو پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ ایک نظام کے تحت لوگ جمع ہو سکتے ہیں، دشمن اپنے زمانے کے اس پلیٹ فارم کو توڑتا ہے۔ کل کو لوگوں کو ولایت علی سے خطرہ تھا، اس کو توڑا۔ کل کے لوگوں کو حدیث سے خطرہ تھا، اس کو توڑا۔ کل کے لوگوں کو قرآن سے خطرہ تھا، اس کو توڑا۔ کل کے لوگوں کو امامت سے خطرہ تھا، اس کو توڑا۔ اتنا توڑا کہ صفین کے میدان میں وہ جانثار کی جو علی کے ساتھ آئے تھے، وہ نیزے پہ قرآن دیکھ کے علی کے مخالف ہو گئے۔ توڑا کہ نہیں توڑا؟ پہلے قوم میں تفرقہ ڈالا، پھر اپنی جیت کا سامان فراہم کیا۔ لہذا آج کے اس زمانے میں اگر یہ قومیں مرجعیت پہ جمع ہو سکتی ہیں تو مرجعیت کو توڑ دو، اگر یہ قومیں ولایت فقیہ پہ جمع ہو سکتی ہیں تو ولایت فقیہ کو توڑ دو۔ جس طریقے سے کل ولایت علی کو اختلافی بنایا گیا تھا، آج ویسے ولایت فقیہ کو اختلافی بنایا جا رہا۔ جس طریقے سے کل حدیثوں کے خلاف کام ہوا تھا، ویسے ہی آج مراجع کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہاں وہ ہدایت کا منبع تھے، یہاں یہ ہدایت کا منبع۔ ان چیزوں کو اتنا توڑ دو کہ لوگ جمع ہی نہ ہونے پائے، جب یہ جمع نہیں ہوں گے تو کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ آج ہماری قوم میں اسکول بہت کم ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نظام پریکٹیکل نہیں ہو پایا۔ آج ہمارے پاس چینلز نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم عملی میدان میں آگے نہیں بڑھے۔ کیوں ہم مسکینوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ دولت مندوں کی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں، توجہ فرمائیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مثلا ایک آدمی سال میں بات واضح ہو جائے، ایک ایک آدمی تو خمس نکلتے ہیں، تین تین چار چار کروڑ خمس، خبر ہم کو ایسے لوگوں کی، جو تم بتا بھی دیں گے، البتہ صرف خبر ہے، احتیاط نہیں بتا دیں، صرف خبر ہے، ایسا نہیں۔ ایک ایک آدمی کا اتنا تھا خمس نکلتا ہے، اور ایک سے ایک مالدار، اس کے باوجود قوم کے پاس کتنے اپنے ہاسپٹل ہیں، کتنے کالج ہیں، آپ اپنے علاقے کو مت دیکھیے، ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، کم سے کم کتنے ہاسپٹل ہیں، کتنے کالج ہیں، کتنے چینلز ہیں، دوسری ضروریات کی کتنی چیزیں ہیں، قوم کے لیے کتنے ہمارے پاس سینٹر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ہمارا خمس نکلتا ہے تو وہ خمس جس کو سینٹرلائز ہونا چاہیے، بلکہ جس کے یہاں اگر نکلتا بھی ہے دس پانچ لاکھ، تو تھوڑا تھوڑا بانٹ کے اس کو اور پھٹکا کر دیتا ہے، اور اس کو کم کر دیتا ہے، اور اس کی طاقت کم کر دیتا ہے۔ پیسہ جتنا جمع ہوتا ہے اتنا ہی بڑا کام ہوتا ہے، اور جتنا بٹتا ہے اتنا ہی پیسے کی ویلو کم ہو جاتی ہے۔ آج دشمن کی اس سیاست سے کہ ہم کو سینٹرلائز نہیں ہونے دیا، سب سے بڑی ہماری مثلا ایک طاقت یہ کہ ہمارے پیسے کی طاقت ختم ہو گئی۔ کیا کیا اسلام نے، کیا کیا دشمن نے؟ دشمن نے اسلام کے بیت المال کو توڑ دیا، اسلام کا بیت المال ٹوٹ گیا۔ جب اسلام کا بیت المال ٹوٹ گیا تو وہ قوم جس کے پاس سال میں دس بیس پچاس کروڑ کا خالی خمس ہوتا ہوگا، اگر ہندوستانی خمس نکالیں تو دس بیس پچاس کروڑ سے کم کا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اتنے پیسے کے باوجود ہندوستان میں یہ قوم مسکینوں کی زندگی کیوں گزار رہی ہے، فقیروں کی زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ نہ قومی اعتبار سے ہمارے پاس بہت سے مسائل ہیں، نہیں ہے اسکول کالج، نہیں ہے چینلز، نہیں ہے ہاسپٹل، نہیں ہے یتیم خانے، ہاسٹل نہیں ہے۔ انفرادی اعتبار سے کتنی ایسی فیملی ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتی ہیں، جن کے پاس دو وقت کے صحیح سے کھانے کے اخراجات نہیں ہیں، کتنے لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، پہننے کے صحیح سے کپڑے نہیں ہیں، دینے والا دے بھی رہا ہے مستحق تک پہنچ بھی نہیں رہا، اس لیے کہ سینٹرلائزیشن ٹوٹ گیا، وہ جو مرکزی نظام تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جس وقت مسلمانوں کے پاس پیسے کم تھے لیکن بیت المال علی کے ہاتھ میں تھا، اس وقت کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ آج کروڑوں روپے ہیں لیکن چونکہ بیت المال ٹوٹ گیا ہے، لہذا بہت سے بھوکے سو رہے ہیں۔ توجہ فرمایا، یہ تو بہرحال کچھ چیزیں ہیں، میں بہت پہلے سوچا تھا بات کو ختم کر دیں گے، لیکن بہرحال یہ وہ بعض ایسی اہم باتیں جس کی بنیاد پر ہم کو یہ محسوس ہوا کہ اس موضوع پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ لہذا انشاءاللہ یہ جو کچھ مجلس ہیں اس میں ہم سینٹرلائزیشن کے مطابق بعض وہ پوائنٹس کی جہاں پہ ہم کو سینٹرلائز ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے، نہ ہونے کے نقصانات کیا ہے، دشمن کیوں ہم کو سینٹرلائز نہیں ہونے دے رہا ہے، اس کے کیا مفائدے ہیں، انشاءاللہ ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن ہاں، اگر آل محمد کی نگاہ سے آپ دیکھیے تو آل محمد نے خود اس سینٹرلائزیشن کو بچانے کے لیے قربانی دی، اس سینٹرلائزیشن کو بچانے کے لیے قربانی دی۔ ولایت سینٹرلائزیشن کا نام ہے، اور جب اس سینٹرلائزیشن کو توڑا گیا تو بی بی فاطمہ دربار میں آ گئی، توجہ فرمائیں، بی بی فاطمہ دربار قیمت کو پہچانے، اور جس طریقے سے ایک علی کی ولایت کو بچانے کے لیے زہرا دربار میں آئی ہیں، اسی طریقے سے دوسرے علی کی ولایت کو بچانے کے لیے ثانیہ زہرا دربار میں۔ ہاں سزا نے بہت رہا. شہداء کربلا نے روزے عاشور اپنی قربانیاں پیش کر دی, لیکن یہ امانت اب زینب کے ہاتھ میں, سید سجاد کے ہاتھ میں. 11 محرم اسیروں کا قافلہ تیار کیا گیا, زینب کو سوار کیا جانے لگا, ام کلثوم کو سوار کیا جانے لگا. جب نہیں زینب کو مدینہ کا منظر یاد آیا ہوگا کہ کس شان سے زینب کو سوار کیا گیا تھا. جب زینب سوار ہونا چاہتی تھی, ایک طرف سے عباس بڑھے, علی اکبر بڑھے, کون محمد بڑھے, کسی نے زینب کے محمل کا پردہ اٹھایا, کسی نے سہارا دیا, کسی نے اپنے زانو کو پیش کیا. لیکن ہاں, آج 11 محرم کو جب یہ زینب سوار ہونا چاہتی ہیں تو کوئی نہیں کہ جو زینب کو سوار کرے. عزیزان محترم, صرف کچھ اونٹ تھے کہ جن کے اوپر ناکہ نہیں. ایک مرتبہ بیویوں کو سوار کیا گیا, سوار کرنے کے بعد اس قافلے کو شہداء کے لاشوں کے درمیان سے نکالا گیا. بیویاں کل جنازوں پہ آنسو بہا چکی ہیں, ماتم کر چکی ہیں, ایک مرتبہ پھر جنازے کو دیکھا, پھر غم تازہ ہو گیا. عزیزان محترم, بات صرف غم تازہ ہونے کی نہیں ہے. دنیا کا اصول ہے, جب کوئی کسی کے مرنے میں شرکت کرتا ہے تو جب تک جنازہ دفن نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک جانے کا دل نہیں چاہتا. کوئی لیلا سے پوچھے کہ علی اکبر کے لاشے کو چھوڑ کے لیلا کیسے جا رہی, کوئی زینب سے پوچھے کہ اپنے بھائی کے لاشے کو, جنازے کو چھوڑ کے زینب کیسے جا رہی ہے. ارے کوئی سید سجاد سے پوچھے. عزیزہ نے محترم, امام نے شکوا کیا, اے بوبی اما کیا آپ نہیں دیکھتی, یزیدیوں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا, ہمارے بابا کا لاشا بے گورو کا بن پڑا. بیویوں نے اپنے آپ کو جنازوں پہ گرانا شروع کیا. ہاں عزیزان محترم, زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا, جناب رباب نے اپنے آپ کو گرا دیا, عزیزوں لیلا نے اپنے آپ کو گرا دیا. ایک ایک بیوی گر رہی ہیں, لیکن ہاں امام سجاد اپنے آپ کو گرا نہ پائے, اس لیے کہ بیمار امام ضعیف و ناتواں. ایک مرتبہ ایک ایسی اونٹ پہ آپ کو بٹھایا گیا کہ جس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا, پیروں کو نیچے سے باندھ دیا گیا. مولا اپنے آپ کو اونٹ سے نہیں گرا پائے. بیویاں لاشوں پہ گرنے کے بعد ایک کورام برپا ہو گیا, واہ حسینا واہ علی اکبر کی آواز بلند ہو گئی. روایت میں ہے کہ 11 محرم کو جب بیویاں لاشوں پہ گری, ایک کورام برپا ہوا, ایک ایسی رقت تاری ہوئی کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. ہاں عزیز ہو, جب یہ قافلے میں دیر ہونے لگی, ایک مرتبہ کچھ سپاہی آگے بڑھے, چاہتے تھے کہ بیویوں کو جنازوں سے الگ کریں. عزیز ہو, جب کوئی خاتون اپنے کسی وارث کے جنازے پر روتی ہوتی ہے تو اس کو کس طریقے سے چپ کرایا جاتا ہے, اسے کس طریقے سے الگ کیا جاتا ہے, اسے تسلی دی جاتی ہے, اسے تشفی دی جاتی ہے, اسے بہت آہستہ سے الگ کیا جاتا ہے. لیکن عزیزان محترم, جب یہ عشقیہ آئے بیویوں کو الگ کرنا چاہا تو کسی نے تسلی نہیں دی, کسی نے پرسہ نہیں دیا. ہاں ان کے ہاتھوں میں کچھ تازیانے تھے, ایک مرتبہ کوڑے برسانے شروع کر دیے. بیویوں کو جدا کیا گیا, ایک بار پھر سوار کیا گیا. ہاں عزیزوں, یہ قافلہ چلا, لیکن راستے میں کبھی کوئی نیزا مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, امام کا پیر ناکے کی پیٹھ سے چل رہا ہے. راستے میں لہو لہان, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام کا یہ منظر. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب قضائی و تسلیما لامرہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر عظیم عزا کو قبول فرما لے, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما, بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ, بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما, بار الہ جو شنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, بار الہ جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما, بار الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ, بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما, بالخصوص آیت اللہ شیخ نمر کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, امیر کے عوان و انسان میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے مرحومہ عاقلہ بانو, مرحومہ صالحہ بانو, مرحومہ کہکشاں بطول و تمام المؤمنات کی ارواح کو ہدیہ فرما.